Chuck Bond of Virginia. Ms. McLaurin had worked on it for him. Alhamdulillah, he worked at the heart of the وَفَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
سورہ دہر کی ابتدائی تین آیتوں کو عنوان بناتے ہوئے ہم الحمدللہ کچھ معارف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا تعلق ہے انسان شناسی ازروع قرآن کہ قرآن کریم جس کو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے لیے کسی موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے تو قرآن کا موضوع انسان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تو لہٰذا سب سے اہم ترین نقطہ یا سب سے اہم ترین نکات بھی اس کتاب مبین میں انسان کے حوالے سے ہی بیان کیے گئے ہیں انسان کی زندگی اور جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ انسان کی زندگی صرف وہ نہیں جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے بلکہ اس سے زیادہ اہمیت اس زندگی کو دی گئی ہے کہ جو اس کے بعد آنے والی ہے اور کچھ اشارے اس بات کے بھی ہیں کہ تمہاری اس زندگی سے ماقبل بھی کوئی تمہاری حقیقت اور حیثیت تھی جس کا اثر آج تمہاری زندگی پر بہرا. تو ابتدائی دو آیتوں کا بیان ہم نے تقریباً مکمل کر لیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئاً مذکوراً اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سمیعًا بَصِيرًا کی جو تشریح ہم نے کی اس میں ہم سماعت و بصارت پہ نہیں رکے بلکہ ہم کہاں تک پہنچے فکر اور عقل تک پہنچے اور علماء جیسے اس کی تفسیر و تشریح میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ سماعت اور بصارت کے ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا یا صاحب سماعت و بصیرت بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا صرف انسان کے سننے اور دیکھنے سے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہے. یعنی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی دوں کہ آپ کسی اپنے استاد کو دیکھیں, یعنی کہ خود زندگی میں کسی اچھے مقام پر ہوں اور اپنے کسی پرانے استاد کو دیکھیں اور ان کی ان الفاظ میں تعریف کریں کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا. تو اب اس لفظ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کو الف بے پڑھنا سکھا دی ہے, ABCD سکھا دی ہے, کوئی لکھنا سکھا دیا, بلکہ جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے لکھنے پڑھنے کے قابل بنایا یا لکھنا پڑھنا سکھایا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے جتنے بھی فوائد ممکن ہو سکتے تھے, آگہی سے, چاہے وہ آگہی سے متعلق ہوں, چاہے شعور سے متعلق ہوں, چاہے علم سے متعلق ہو, وہ سب کے سب مجھے ان کی برکت اور بدولت حاصل ہے. تو اسی طریقے سے جب خدا انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا, سمیعاً بصیراً, سمیع اور بصیر بنا دیا, تو مطلب صرف یہ نہیں کہ خالی سننا اور دیکھنا, بلکہ ہم نے اس کو ایک ایسی مخلوق بنا دیا, قرار دے دیا کہ جو فکر, عقل, سوچ, قلب ان سب کی حامل ہے. یعنی اصل میں بات یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ سمیعاً بصیراً اس کی ابتدائی منازل ہیں, لیکن حقیقتاً یہ کہا جا رہا ہے انسان کا غیر مادی وجود کیا ہے, کہ انسان موجود عقلی ہے, انسان فکر کرنے والی مخلوق ہے, انسان اپنے اندر ایک باطن رکھتا ہے جس کا نام قلب ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم صرف جب ہم نے سمیعاً بصیراً کے بارے میں تفصیل یا تشریح بیان کی تو ہم صرف یہاں پہ نہیں رک گئے کہ انسان جو ہے وہ سننے اور دیکھنے والی مخلوق ہے, بلکہ سننے اور دیکھنے کا تعلق کس چیز سے, انسان کی فکر اور عقل سے. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کی کہ سننا اور دیکھنا اگر تفکر اور تعقل کے بغیر ہو تو وہ سننا اور دیکھنا کہلائے گا ہی نہیں, یعنی وہ سننا اور دیکھنا ہوتا ہی نہیں. جس طریقے سے آپ ایک چیز سنتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یا تو کوئی ایسی زبان سنیں آپ جو آپ کو نہیں پتا، یا کوئی ایسا نقطہ آپ اس کے بارے میں سنیں ایسے علم کا جو آپ کو نہیں پتا، کہ آپ کو بالکل سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو آپ سے پوچھا جائے آپ نے سنا، آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں سنا، حالانکہ کہ آپ نے نہیں سنا، آپ نے سنا لیکن جو چیز عقل تک نہیں پہنچتی. اسی طریقے سے ایک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے لیکن اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے دیکھا، آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئی لیکن آپ کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا چیز تھی. تو اس کے بارے میں آپ خود یہی فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں دیکھا. تو اصل میں آپ سننے اور دیکھنے کے لیے بھی اس چیز کے بارے میں قائل ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب اور جس کی حقیقت کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس لیے سمیعن بصیرہ صرف آنکھ اور کان سے دیکھنے سننے کی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جو ان آلات ادراک کے ذریعے سے عقل تک پہنچتی ہے، اور عقل اور فکر جس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتی ہے، اور انسان کا قلب جس کے معنی اور مطالب کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور سنا. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ان سب کی طرف یہ چیز دو لفظ لوٹتے ہیں، انسان کے قلب، تفکر، تعقل ان سب کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ صرف آنکھ اور کان کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ یہاں پہ واضح ہو جانا چاہیے. اب ایک آخری بات اسی عقل کے حوالے سے، عقل کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی جو ہم نے بیان کی تھی، آپ میں سے کوئی سال اس کو دہرائیں گے. عقل کی کیا تعریف بیان کی تھی ہم نے، آپ بتائیے تعریف عقل، عقل انسانی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ قوت جو باقی تمام آلات ادراک پر، تفکر پر، سب پر حاوی ہے. یعنی انسان جتنا کچھ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ان سب کی رپورٹ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ عقل کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی اس قوت کے پاس پہنچ جاتی ہے جو آخری فیصلہ دینے والی طاقت ہے. اور اگر وہ قوت فیصلہ بمطابق حق دیتی ہے جو اس کے سامنے آیا، تو وہ قوت عاقلہ ہو جاتی ہے، اور اگر جو حق سمجھ میں آیا اس کے مخالف فیصلہ دیتی ہے تو وہ جہل ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز، ایک ہی طاقت. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آگی. اور یہ میں نے وضاحت سے بات کہی تھی کہ عقل کے اور جو دوسرے مراتب ہیں کہ جو ہم، جیسے ہم عقل مجرد کہتے ہیں، عالم عقول کہتے ہیں، عقل اول اور مخلوق اول کی بات کرتے ہیں، اس عقل کو اس عقل کے ساتھ ہرگز ہرگز مکس اپ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی میں نے زور دے کے کہی تھی کہ یہ عقل انسانی اس چیز کا نام ہے، اور وہ جو عالم عقول یا عقول مجردہ ہے وہ اور چیز ہے. یہ ڈیفینیشن اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ لی ہے، تو اب اسی تعریف کو ایک تھوڑا سا ایک نقطے سے آگے بڑھانا ہے اور مکمل کرنا ہے. وہ یہ کہ یہ جو قاضی القضاء ہے اور انسان کے پاس الٹیمیٹ ڈیسیشن میکنگ پاور ہے، کیا یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے طاقتور اور کمزور ہوتی ہے؟ کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قوت فیصلہ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں، کمی کرتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو بھٹک بھی سکتی ہے اور صحیح رستے پر بھی آ سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قوت بذات خود ایک فکس نہیں ہے، ایک ویریبل ہے. اب اس کے اندر جو ویریشن یا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا یہ تبدیلیاں خود انسان کے اختیار میں ہیں، یا وہ عوامل انسان کے اختیار سے باہر ہیں؟ کیا ہمیں یہ قوت و قدرت دی گئی ہے کہ ہم اپنی عقل کو یا اس فیصلہ دینے والی طاقت کو مضبوط کر سکیں، بالکل صحیح کر سکیں, اس کو ایسا بنا سکیں کہ وہ ہمیشہ مطابق جو ہے فیصلہ دیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ کریں. ٹھیک ہے, یہاں پر اب جو آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے آپ کو دی, ذرا ایک نظر اسے دیکھیے گا. سب سے پہلے ایک جملہ میں امام کاظم علیہ السلام کا, آپ کی خدمت میں حدیہ کروں. اصول کافی, جیسا آپ کو پتا ہے کہ اصول کافی کا پہلا باب کیا ہے, کتاب العقل والجہل, چیپٹر آف ریزن اینڈ اگنورنس. اور یہ بھی تشیع کا امتیاز ہے کہ ہم اپنے آئمہ کی ہدایات کے زیر سایہ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ عقل و جہل ہے, باقی ہر چیز اس کے بعد آتی ہے. یعنی کیا, آئمہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ فیصلہ دینے والی طاقت اگر صحیح رہے گی تو زندگی میں ہر کام صحیح رہے گا, کہ اس کو درست رکھنا زندگی کا سب سے اہم کام ہے. یہ جو الٹیمیٹ ڈیسیشن میکنگ پاور ہے, جو کبھی عقل بن جاتی ہے کبھی جہل ہو جاتی ہے, اس کی درستگی پر توجہ رکھنا, محنت کرنا سب سے مہم ہے زندگی میں. اور اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئمہ کے شاگردوں نے بھی جب وہ کتاب مدون کی تو پہلا بات کیا رکھا, کتاب العقل والجہل. اس کی گیارہویں حدیث ہے, اس چیپٹر کی, اس باب کی, کتاب کی گیارہویں حدیث ہے. بہت طولانی حدیث ہے جس میں امام کاظم علیہ السلام نے ہشام ابن حکم کو سے بات کی ہے عقل و حکمت کے حوالے سے, عقل و حکمت کے بارے میں اس کے مختلف پہلوؤں کو. اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث بذات خود قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر و تشریح ہے جو اس موضوع پر نازل ہوئی. تو ایک جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, یا ہشام ان العقل مع العلم. یہ ایک کی سینٹینس ہے, اے ہشام بے شک عقل جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے, عقل علم کے ساتھ ہے. اب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے نا اس جملے کو, اگر یہ تعریف واضح ہو گئی عقل کی تو یقیناً آپ کو یہ جملہ بھی سمجھ میں آئے گا, اور اگر آپ عقل کو کوئی مخلوق مجرد سمجھتے ہیں تو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل انسانی یعنی انسان کی الٹیمیٹ ڈیسیشن میکنگ پاور, یہ کس کی معیت میں چلتی ہے؟ علم کی معیت میں چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی ہے جملہ ارشاد فرمانے کے بعد, کہ جو پہلے اس میں آخری آیت ہے, آیت نمبر 43 بنتی ہے, یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. چلیے آیت آپ کے سامنے پیش نظر, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 42-43, اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا. اور اس سے پہلے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یا ہشام ان العقل مع العلم, کہ اے ہشام عقل علم کے ساتھ ہے. یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا مطلب, کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی فیصلہ دینے والی قوت ہمیشہ عقل رہے, تو لازمی اور ضروری ہے کہ علم اور معرفت کے ساتھ زندگی بسائے. یعنی وہ زندگی کہ جو غیر عالمانہ ہوتی ہے, وہ زندگی جو معرفت کے بغیر ہوتی ہے, اس زندگی کے گزارنے والے شخص کے لیے زیادہ امکان کس بات کا ہے کہ اس کی قوت فیصلہ جہل بنتی بنی رہے. اس اعتبار سے آپ جہل کو علم سے بھی جوڑ دیجیے, ورنہ حدیث معصوم میں جہل کو کس کے مقابلے میں رکھا گیا ہے؟ عقل کے مقابلے میں. اس اعتبار سے جہل علم سے بھی مربوط ہو گیا کہ اگر انسان کی قوت فیصلہ، قوت عاقلہ، علم و معرفت کے بغیر زندگی بسر کرے گی تو زیادہ امکان کس بات کا ہے کہ جہل بن جائے گی، یعنی جو کچھ اس کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی اس کے مخالف فیصلہ کرے گی۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں تو یہاں سے بھی یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ علم کیا، ابھی ایک اور چیز جس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہو گئی، ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے کسی چیز کی، لیکن ایک کی پوائنٹس آپ کے سامنے میں کھولتا چلا جاؤں کہ اب علم کیا چیز ہے۔ فوراً آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی اتنے لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں، پھر بھی جاہل ہیں، یعنی جاہل کے معنی میں کہ ان کی قوت فیصلہ ہمیشہ حق کے خلاف جاتی ہے۔ تو یہ امام تو کہہ رہے ہیں کہ عقل علم کے ساتھ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وما یعقلھا الا العالمون، کہ عاقل ہوتے ہی نہیں ہیں مگر وہ جو علم۔ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد
وعجل واضح سروا،
تو اب یہ چیز تھوڑا سا ضروری ہو گئی یہ بات کہ ایک حد تک ہم علم و معرفت کی بھی تعریف کو واضح کر دیں، کہ جیسے ایک حدیث ہے ایسی اصول کافی میں کتاب العقل والجہل کے اندر ہی، کہ جہاں پر امام نے فرمایا عقل کی تعریف میں کچھ جملے ارشاد فرمائے تو کسی نے پوچھا کہ پھر معاویہ کے پاس کیا تھی، امام نے کہا کہ وہ عقل نہیں تھی، عقل سے ملتی جلتی ایک چیز تھی، عقل ہوتی تو صحیح فیصلہ کرتا، یعنی جس ہم آپ تعریف سمجھ گئے نا عقل کی، کہ عقل کسے کہتے ہیں کہ وہ قوت فیصلہ کہ جو ہمیشہ سمجھ میں آنے والے حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ معاویہ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی حق ہے لیکن عملاً کہیں اور جا رہا ہے، تو اس لیے جتنا بھی اب اس نے پلاننگ کی ہے جو کچھ بھی کیا اور بظاہر علی علیہ السلام کو ہرا دیا، تو اب وہ چیز عقل نہیں کہلائے گی، امام نے فرمایا عقل سے ملتی جلتی ایک چیز تھی۔ اسی طریقے سے ہم بھی علم سے ملتی جلتی چیز کو علم سمجھ لیتے ہیں، تو تھوڑا سا حقیقت علم کے بارے میں بھی کچھ وضاحت ہو جانی چاہیے تھوڑی بہت۔ یہ آیتیں سورہ عنکبوت کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں سب سے بڑی جہالت کس چیز کو بیان کرتا ہے قرآن، کہ انسان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں غیر خدا کی پرستش کروں، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ سب سے بڑی جہالت کیا ہے، جہالت کا اعلیٰ ترین معیار کیا ہے یا پست ترین معیار کیا ہے، کہ قوت فیصلہ انسان کی یہ فیصلہ صادر کرے کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش کرنی چاہیے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے، یعنی انسان کی قوت فیصلہ اس سے زیادہ جاہلانہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا کہ غیر از خدا کے سامنے جھکو یا اس کی پرستش کرو۔ اس آیت میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال، اتخذوا اتخاذ یعنی پکڑنا، اختیار کرنا، دامن تھام لینا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ماں سوا، انہوں نے کس کو پکڑ لیا، ماں سوائے اللہ کو کیا پکڑ لیا، اولیاء اپنا سرپرست، اپنا ولی، جن لوگوں نے ماں سوا اللہ کو اپنا سرپرست اور ولی بنا لیا، اختیار کر لیا، ان کی مثال کیا ہے، کیا مثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اچھا اس آیت کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، آپ شاید اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو کیا ملے گا آپ کو، کہ ان کی مثال مکڑی کسی ہے، مثال مکڑی کسی نہیں ہے، مثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان کی مثال مکڑی کی ہے کہ جس نے گھر بنایا، یعنی خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنانا مکڑی کے گھر بنانے جیسا ہے، لگے مکڑی جیسا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس آیت کا یہ ایک بڑا بہت ہی غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے من دون اللہ ما سوا اللہ کسی کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا, اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے, اس کی مثال یہ ہے. اس کام کی مثال یہ ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور وہن سب سے کمزور اور ضعیف گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کرتا ہے. لو کانو یعلمون, لو آتا ہے کاش کے لیے, کاش کہ یہ لوگ اس کا علم رکھتے ہوتے. تو یعنی انسان اب مکڑی کا گھر جو بنتا ہے, آپ دیکھیں مکڑی کے بنے ہوئے جالے کو, ایک بظاہر حسن ہے اس کے اندر, ایک ترتیب ہے, سیمیٹری ہے, سب کچھ ہے, کیا چیز نہیں ہے؟ پائیداری اور مضبوطی نہیں. مکڑی کے گھر بنانے میں سب کچھ ہے, بڑی محنت سے بنتا ہے. یعنی مکڑی جو ہے بڑی محنت سے, بڑی دقت سے بناتی ہے, اور باقاعدہ اس کے اندر ایک انجینئرنگ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو پیٹرنز بنتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کے دھاگوں کی مضبوطی آتی ہے اور وہ سب کچھ, وہ باقاعدہ ایک انجینئرنگ ہے اس کے اندر انوالو. لیکن وہ بنایا ہوا گھر کس چیز سے فاقد و محروم ہے؟ مضبوطی اور پائیداری. تو جو خدا کو چھوڑ کر اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے, اس کی زندگی میں آپ کو دقت بھی ملے گی, محنت بھی ملے گی, اسکل بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, لیکن اس کے بنائے ہوئے گھر میں کیا نہیں ہوگا؟ نہ پائیداری ہوگی, نہ مضبوطی ہوگی. صحیح کہ مکڑی کے بنائے ہوئے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے, بس یہ دو چیزیں نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے آپ اپنے ارد گرد جو لوگوں کو دیکھ کے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ خدا دے رہا ہے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کو دیکھو کہ اس کا سرپرست کون ہے, اس کا ولی کون ہے, کس کی ولایت کے زیر سایہ یہ زندگی بسر کر رہا ہے. جس طریقے سے مکڑی بھی بڑی محنت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے, اس کے اندر بھی بہت اسکل انوالو ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی پائیداری اور مضبوطی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے وہ افراد کے جو خدا کی سرپرستی کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں اپنا تانا بانا اور سب کچھ بناتے ہیں, اس میں بھی بظاہر یہ حسن و یہ خوبصورتی اور یہ اسکل اور سب کچھ پایا جاتا ہے, لیکن جب الٹیمیٹلی اس کی مضبوطی اور پائیداری کی بات آئے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے. لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ اس کا علم رکھتے ہوتے. تو اب یہاں سے آپ کو علم کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم کا مطلب صرف کسی چیز کا جان لینا نہیں ہوتا, بلکہ علم کا مطلب کسی شے کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کو پہنچنا ہوتا ہے, اور وہ حقیقت جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ کے قلب میں جذب ہو جائے, آپ کے نفس میں حصہ بن جائے, تب ایسا انسان عالم کہلاتا ہے. یعنی یہ چیز نہیں کہ جیسے آپ کہیں گے میں نے یہ سیکھ لیا, یہ ہنر سیکھ لیا, اتنی باتیں جان لی, وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ ذخیرہ معلومات ہے, علم نہیں ہے. علم اور ذخیرہ معلومات میں فرق ہوتا ہے. علم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی حقیقت انسان کے نفس میں اور اس کے وجود میں جذب ہو جائے, انسان کے وجود کا حصہ بن جائے, علم اس کو کہتا ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لو کانو یا علمون, کہ اب یہ ڈیپتھ ہے, ڈیپ ایک ریالٹی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, کہ علم یعنی جو شے کی حقیقت کو جانے اور سمجھے, وہ علم ہے, یعنی جسے ہم معرفت کہتے ہیں وہ حقیقی علم ہے. اور وہاں یعقل, وتلک الامثال نضربها للناس, یہ ہیں امثال مثالیں, نضربها للناس, جنہیں ہم انسانوں کے لیے پیش کرتے ہیں, یعنی جو
آگے ہو جائیں گے
کہ یہ جو مثالیں ہیں امثال ہیں, خدا بخیل نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کی بھی اور وضاحت کروں گا کہ نہ خدا بخیل ہے نہ خدا کا نبی اور رسول بخیل ہوتا ہے. کہ ہدایت جب خدا کی طرف سے آتی ہے, ہدایت جب پیغمبر کی جانب سے صادر ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کچھ کو سکھاتا ہے اور کچھ کو نہیں سکھاتا, یا خدا جو ہے وہ حقائق کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور کچھ کے سامنے بیان نہیں کرتا, ایسا نہیں ہوتا. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, ہم جو یہ مثالیں, یہ علم و معرفت کی باتیں ہیں, پوری انسانیت کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہماری نظر میں کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. لیکن محرومی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے ظرف اور عقل کی وجہ سے. وما یعقلھا, لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے عاقل کون بنتا ہے؟ جو عالم ہوتا ہے. یعنی یہ جو مثالیں ہم تمام انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں, ان کے ذریعے سے عاقل کون ہو جاتا ہے؟ یعنی صحیح فیصلہ دینے کی مقام پہ کون پہنچتا ہے؟ جو صاحب علم و معرفت.
پہلی آیت جو آپ نے
پڑھی
تھی, اس میں بظاہر کتاب یہودی اور عیسائیوں سے ہی ہے.
سب سے جنرل
اولیاء جو بناتے ہیں خدا کو چھوڑ کر, تو مطلب شرک آ جائے گا نا.
بالکل, ایک ہونا شرک ہے. بالکل صحیح. تو اب ہم کیا اصول دے سکتے ہیں کہ جسے آپ عقل کہتے ہیں, جسے آپ عقل کہتے ہیں, یہ انسان کی قوۂ فیصلہ کس سرچشمے سے سراب ہوتی ہے؟ کون سا وہ پانی ہے کہ جو اس کو پروان چڑھاتا ہے, گرو کراتا ہے؟ وہ ہے علم و معرفت. یعنی اگر آپ اپنی عقل کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی عقل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوۂ فیصلہ ہمیشہ عاقلانہ فیصلے کرے, تو میں اور آپ علم و معرفت سے بے بہرا نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور علم کی تعریف آپ نے سمجھ لی. ایک چھوٹی سی چیز اور تاکہ یہ علم والی بات مکمل ہو جائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم انسان کو کیا کرتا ہے؟ آگہی اور شعور عطا کرتا ہے. یعنی اب میں بالکل اپنے جیسے انسانوں کے لیول پہ آ جاؤں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں علم و معرفت حاصل کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہماری آگہی, یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے ہمارا شعور بلند ہو جاتا ہے. جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہماری ذات کے اندر کچھ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ رجحانات ہماری علم کی, یعنی جس چیز کا ہم نے علم حاصل کیا اس کی طرف ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اس بات کی کا شعور حاصل کیا کہ ایم بی اے جو ہے وہ ایک اچھی ڈگری ہے. ایک نوجوان ہے, اس کو یہ علم حاصل ہوا, اس نے کچھ معلومات حاصل کی ابھی, یعنی کہ معلومات ہی, لیکن ان معلومات کے نتیجے میں اس چیز کی طرف ایک رجحان پیدا ہو گیا. یعنی اب وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو اس طرف موڑتا ہے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. تو عام طور سے ہم جو بھی علم اور معرفت حاصل کرتے ہیں, یعنی اب دین کے پیرائے میں بات کیجیے, ہم نے یہ بات سمجھی, اس کا علم حاصل کیا کہ نماز ایک بہت اچھا کام ہے, نماز کی ادائیگی, روزے کی ادائیگی بہت اچھا کام. اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک تحریک, تحرک پیدا ہوا, ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ جس کے نتیجے میں ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے یا روزہ رکھنا شروع ہو گئے. لیکن ہم جیسے انسانوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علمی رجحان اور اس کے مقابلے میں پائے جانے والے منفی رجحانات یہ آپس میں دونوں باہم کشمکش میں رہتے ہیں، رہتے نہیں رہتے. یعنی ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ نماز اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل صحیح نماز پڑھ لیں، بلکہ کوئی چیز ایسی بھی ہمارے اندر سے نمودار ہوتی ہے کہ جو اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہے. ہم نے سوچا کہ بھائی روزہ رکھنا، گرمیوں کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، کل جمعہ روزہ رکھتے ہیں، پھر کوئی چیز آ گئی اس کے مخالف کہ آج یہ کام ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ پریشانی ہے، اور نیگیٹو کام نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہم اپنے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری علم اور معرفت ہمارے اندر ایک چیز پیدا کراتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں، کچھ رجحانات اس کے مخالف ہماری ذات سے بھی پیدا ہو کے اس سے ٹکراتے رہتے ہیں. اس کشمکش کی وجہ سے ہمارا علم یا معرفت مکمل طور سے ہم میں جذب نہیں ہو پاتی، اور اگر خدا نہ خواستہ منفی رجحانات میں کچھ طاقت آ جائے تو وہ علم کے اثرات کو محو بھی کر دیتے ہیں، مٹا بھی ڈالتے ہیں. یہ عام انسانوں کی حالت ہے. اگر میرے علمی رجحانات ترقی یافتہ ہوں، آگے بڑھیں، مضبوط ہوں، کیسے آگے بڑھیں گے؟ جب آپ علم کو عمل کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی خالی علم نہیں، نالج نہیں، نو ہاؤ نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی. کہ بہت خوبصورت ایک سمپل جملہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا،
صلی علی محمد و آل محمد،
لیکن اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو تاکہ یقین تک پہنچ جاؤ. اور جب انسان یقین تک پہنچ جاتا ہے تو وہ علم اس کی ذات میں جذب ہو کے اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. جو صاحب یقین ہے اس کا علم اس سے جدا نہیں ہوتا. لیکن جب تک انسان یقین کی منزل پر نہیں پہنچا، وہ علمی رجحان اور غیر علمی رجحان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش میں رہتے ہیں. تو انسان اگر علم کے ساتھ عمل صالح کو ملائے، معرفت کو ملائے، اور اس کا علم یقین کی منزل تک پہنچ جائے، ملکہ بن جائے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے حکمت. اسے کہا جاتا ہے حکمت. ایسا انسان حکیم. تو یہ اب یہ جو انسان حکیم ہے، یہ 100% لازمی عقل مند ہے. یعنی جو صاحب حکمت ہے اس کی قوت فیصلہ کبھی غیر عاقلانہ فیصلہ دے گی نہیں. حکمت کا ایک جو روٹ ہے وہ حکم سے بھی نکلا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. حکم یعنی انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے. جیسے ایک تو نفس امارہ، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ نفس امارہ کا کیا مطلب، کہ جب جسمانی اور طبعی اثرات نفس پر حاوی ہو کر اسے حکم دینے لگیں اپنی پسند کے مطابق. اس کے برخلاف کہ جب علم و معرفت نفس پر حاکم ہو کر اس کے مطابق فیصلہ دینے لگیں، حقائق معرفت حقائق کے مطابق فیصلہ دینے لگیں، تو پھر ایسے انسان کا نفس کیا بن جاتا ہے؟ حکیم. ایسا انسان کیا بن جاتا ہے؟ صاحب حکمت. اب میں آپ کی خدمت میں وہ آیتیں دہراؤں کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے اور انبیاء کے حوالے سے ہیں. کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیات خدا کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے. لیکن آیات خدا کی تلاوت کسی ناپاک نفس پہ اثر نہیں کرتی، اس لیے لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ آیات الہیہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفوس کا تزکیہ بھی کیا جائے. یزکیہم، جب نفوس پاک ہو جاتے ہیں تلاوت آیات الہیہ کی برکت سے تو وہ کس قابل ہو جاتے ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیا جائے یا حکمت کا علم عطا ہو رہا ہے. اس لفظ پہ غور کیجئے گا، حکمت بطور علم ہے، حکمت بطور علم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کس چیز کا علم عطا کرے پاک نفوس کو، تزکیہ شدہ نفوس کو؟ کتاب اور حکمت کا علم. تو حکمت کا علم یعنی یہ چیز کہ انسان علم و معرفت کے ذریعے سے کس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی قوۂ فیصلہ، قوۂ حاکمہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ دیتی ہے. یہ حکمت. حکمت کون سا مقام ہے؟ کہ جہاں جس مقام پر فائز انسان کبھی بھی غیر حق کی طرف رخ نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں، کہ جب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابہا، حدیث یہاں پہ رک گئی. لیکن جب حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ الحکمہ تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہی الجنہ. انا مدینہ الحکمہ وہی الجنہ، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور یہی بہشت ہے، حکمت ہی بہشت ہے. اس لیے کہ جو صاحب حکمت ہے اس کی قوۂ فیصلہ کبھی غیر عاقلانہ روش پہ چلتی نہیں ہے. غیر عاقلانہ روش کو ترک کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی قوۂ فیصلہ کبھی باطل کی طرف جھکا ہوتا ہی نہیں ہے. اور جس کی قوۂ فیصلہ ہمیشہ باطل سے پاک رہے اس کے جہنم میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں. انا مدینہ الحکمہ وہی الجنہ، کہ یہ حکمت ہی بہشت ہے. وانت یا علی بابھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اب یہ جو علم ہے، جو کتاب کے معارف کو آپ کے سامنے کھولتا ہے، یہ علم جو انسان کو حکمت عطا کرتا ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ تزکیہ. بغیر تزکیہ کے یہ علم عطا نہیں ہوتا، انسان کو حاصل نہیں ہوتا. اور یہ آخری بات، اب اس آیت پہ آپ نظر کیجئے گا جو دوسرے نمبر پر ہے. یعنی یہ ایک جملہ فضائل کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، بظاہری اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. اس سے پہلے بھی کچھ مضامین ہیں، وہ میں نے نہیں نقل کیے. یہ خطاب کس سے؟ پیغمبر اکرم سے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور نازل کیا اللہ نے، عَلَيْكَ تجھ پر، کیا نازل کیا؟ کتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت نازل کی. یعنی یہ کتاب اور حکمت پہلے پیغمبر پر نازل ہوئی اور پھر پیغمبر نے اس کا علم انسانوں کو عطا کیا. ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ اس آیت سے، سورہ جمعہ کی آیت سے ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتاب اور حکمت بھی بصورت علم نازل ہوئی ہے. کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت کا علم، تو پیغمبر پر بھی کتاب اور حکمت کس شکل میں نازل ہوئی؟ بصورت علم نازل ہوئی. لیکن وہ علم نہیں کہ جیسے آپ کہیں گے پیغمبر نے جان لیا، نہیں. کتاب کہاں پر آئی ہے؟ قلب پر. کتنا خوبصورت استعارہ ہے، سمجھ رہے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے؟ قلب پر نازل ہوئی، یعنی کہ علم جو ہے وہ ہوتا ہی وہی ہے جو قلب میں جذب ہو، جو قلب پہ نازل ہو، اسی کو علم کہتے ہیں. وہ جو صرف کانوں سے داخل ہو کے اور دماغ میں الجھا رہ جائے وہ علم نہیں ہوتا. کہاں پہ نازل ہوئی یہ کتاب؟ کتاب بصورت علم نازل ہوئی. کدھر؟ قلب پیغمبر. تو علم اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جو انسان کے قلب پر اترے, انسان کے مرکز وجود میں جذب ہو جائے, اسی کو علم کہتے ہیں. اس آیت میں ایک بہت عجیب چیز ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور واقعی اس کو اپریشیٹ کریں گے. وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, یہاں تک تو بات ہو گئی. اگلا ٹکڑا, وعلمک ما لم تکن تعلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور علمک, اور علم دیا تجھ کو, ما لم جو نہیں, تکن تو ہوتا, تعلم جس کا عالم, یعنی آسان الفاظ میں اس کو کر دوں منتقل, کہ اور تجھے وہ علم عطا کیا کہ جس کا تو عالم ہو نہیں سکتا تھا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کتاب بھی دے دی, حکمت بھی دے دی, آپ اس قابل بھی ہو گئے کہ کتاب اور حکمت کا علم لوگوں کو عطا کریں, اب یہ کون سا علم ہے اس کے بعد؟ عجیب بات یہ نہیں کہ تم تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی. صحیح بات سمجھ میں آ گئی, کتاب بھی آ گئی, حکمت بھی آ گئی. اب اس کے بعد یہ ٹکڑا کہ اور تجھے علم عطا کیا جسے تو نہیں حاصل کر سکتا تھا خود سے کسی بھی طریقے سے, جس کے حاصل کرنے پر تجھے قدرت نہیں تھی. پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے. اب یہ کون سا علم ہے؟ اس علم کے بارے میں جو بحث کی ہے اعلیٰ طباطبائی نے میزان میں اور دوسری جگہوں پر, کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جسے عصمت کہا جاتا ہے. عصمت, عصمت معصومیت, یعنی کہ عصمت پیغمبر بھی بصورت علم ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے. لیکن کون سا علم؟ وہ علم جو وجود پیغمبر میں اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا منفی رجحان اس علمی رجحان پہ غالب نہیں آ سکتا. یعنی اگر انسان کے اندر اس کے علمی اور عرفانی رجحانات اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ کسی قسم کا منفی رجحان کبھی اس پہ غالب نہ آ سکے, تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ صاحب عصمت. تو کتاب اور حکمت بھی بصورت علم ہے اور عصمت و طہارت بھی بصورت علم ہے. عصمت و طہارت کوئی انجیکشن نہیں ہے جو کسی فرشتے نے آ کے پیغمبر کو لگایا ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر سے, جسے ہم کہیں کہ گناہ کرنے کی ساری طاقتیں سلب ہو گئی, نہیں, بلکہ یہ عصمت, عصمت وہ علم ہے کہ جو پیغمبر کے وجود میں اس طریقے سے راسخ اور جذب ہے کہ کسی قسم کا منفی رجحان اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا, چاہے عملی طور پہ ہو چاہے فکری طور پہ ہو. کہنے ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس یا امام کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ گناہ نہ کر سکے, بلکہ یہ وہ علم, اور خدا نے کہا کہ یہ چیز کوئی بھی انسان خود سے نہیں حاصل کر سکتا. جب یہ کہا معلم تکن تعلم, یعنی اس مقام تک پہنچنا صرف جو کتاب اور حکمت کا عالم ہو اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یہ اضافی ہے, یہ اس سے بھی اضافی ہے کہ یہ جو علم ہے جو بصورت عصمت پیغمبر اور امام کی وجود سے ظاہر ہوتا ہے, یہ اس کتاب و حکمت والے علم سے بھی آگے گئے, جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ جسے خود سے حاصل کر لے, صرف اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جسے خدا اس کے لیے منتخب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے کمالات خدا نے دیکھیں انبیاء کے اندر یا ائمہ کے اندر کہ انہیں اس کا اہل سمجھا. یعنی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جیسے علماء ہیں یا اس انبیاء کی راہ پر چلنے والے افراد بھی ایک درجہ عصمت کو حاصل کر لیتے ہیں. हाँ, यानी कि जैसे देखिए अंबिया की जो इस्मत है वो इस कदर कामिल है कि किसी किस्म का फिक्री रुझान भी हकीकत के मुकाबले में नहीं पैदा होता। जैसे हम बहुत सारी गलत बातें सोचते हैं, करते नहीं हैं, सही, लेकिन उनके अंदर ये चीज भी नहीं है। लेकिन ये सब का सब क्या है, ये जाती और इल्मी कमाल है, ये एक कमाल है कि जो खुदा की तरफ से उन्हें आता हुआ है बसूरत इल्म। ना कि हम कहते हैं कि कोई एक चीज स्पेशल दे दी गई, जैसे वही मैंने कहा कि हम ये समझते हैं कोई इंजेक्शन है या कोई खुराक या दवा है जो पिला दी गई, जब उसके बाद वो जो है वो महरूम हो गए गुनाह करने, ऐसा नहीं। ये शायद इन्हें मैंने कई जगह देखा है, आला तबाताबाई ने ये लिखा है कि जो कुछ अंबिया को हासिल हुआ है ना वो इंसान की तमाम काविशें फिक्री से बढ़कर, यानी इंसान की फिक्र और अकल इंसानी जिस लेवल तक पहुंच सकती है उससे ऊपर की बात, यानी खुदा का तोहफा खास है जो कस्बी नहीं है। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उलमा, अबाया जवादिया अमली ने भी लिखा है कि ये मकाम कस्बी नहीं वहाबी है। वाव बे दो चश्मी है, बे ये वहाब यानी अता बख्शिश है, वहाब अता
बख्शिश
यकीन यकीन, यानी खुदा के बारगाह में इससे खिलाफ अदल और खिलाफ हिकमत कोई चीज नहीं हो सकती। और कुछ ऐसे मखसूस अफराद उनके अलावा भी हैं कि जिन्हें ये चीज बदहर लगता है कि मिली है, लेकिन ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि ये किसी भी इंसान के लिए को किसी भी लेवल की कोशिश वो यहां तक नहीं पहुंचाती, बल्कि खुदा बाज इंसानों को मुंतखब करके उन्हें ही अता कर देता है। ये बात तयशुदा है। तो अब आपको इल्म के दर्जात समझ में आ गए, यानी अभी इल्म पर हमने कोई तफसीली बात नहीं की, इशारों के नामों में बात की है कि इल्म यानी शय की हकीकत को जानना और समझना, जैसे आप मारिफत कहते हैं। इल्म यानी वो आगही और वो शऊर जो आपकी जात पर असरअंदाज होकर आपके अंदर एक रुझान पैदा कर दे। रुझान किसे कहते हैं, तरजीह से निकला ना लफ्ज, कि आप उस बात को तरजीह देना शुरू कर दें जिसकी आपको नॉलेज हासिल हो गई, ये रुझान है, वो रुझान आपके अंदर पैदा कर दें, आप उस रुझान के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें, अपने अमल पर इस दर्जा मजबूत हो कि जिसे आपने जाना है वो चीज आपकी जात का हिस्सा बन जाए, ये है हकीकतन इल्म। जैसे हम इस चीज को अगर वाकई आलिम है, समझ लिया है हमने कि किसी भी कमजोर का माल खाना बड़ा गुनाह है, गुनाह ने कबीला में से, तो इंसान के पास चाहे जितने भी मौके मयसर हों लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो ये इल्म आपकी अक्ल को हमेशा दुरुस्त फैसला करने के काबिल बनाती है, और जब अक्ल खता से पाक हो जाती है तो इंसान मासूम हो जाता है, यानी ये इस्मत का फॉर्मूला है। इल्म मारिफत, इल्म मारिफत के साथ मुदावमत अमल, यहां तक कि इल्म आपके कल्ब पे नाजिल हो जाए, आपके वजूद में जज्ब हो जाए, वजूद में जज्ब होने के बाद आपकी अकल से हमेशा दुरुस्त फैसला कराए, अकल को खता से पाक कर दे, इंसान को हकीम बना दे, यहां तक के एक दर्जा इसमत उसको हासिल हो, यह है अकल और हिकमत के मराते वो दर्जा। अब इस बहस को मैं समेटता हूँ, इंशाल्लाह आगे खुदा ने तौफीक को जिंदगी दी तो फिर इसकी तरफ लौटेंगे, इन मौजूदात को थोड़ा सा फिर खोलेंगे।